أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. موضوع گفتگو تقلید، اور اس سے پہلے کہ تقلید کے احکام بیان کیے جائیں، مختصر جو گفتگو تقلید کے بارے میں اور جو بعض سادے سے اعتراضات ہیں تو ان کے سادے ہی سے جواب دیے جائیں. البتہ کوشش یہ کی جائے گی کہ بحث سادی اور آسان اور مختصر ہو، لیکن اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے کبھی توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ تقلید کے موضوع پہ تفصیل سے کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اس میں جو ہونے والے اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. پہلا سوال کہ تقلید کیا ہے؟ تقلید جاہل کا عالم سے پوچھنا، یا بالفاظ دیگر جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے. اور جب کہا جائے جاہل تو اس سے مراد وہ جاہل نہیں کہ جو ہمارے عام طور پہ تصور ہے کہ کسی بالکل وحشی شخص کو جاہل کہا جائے، بلکہ جاہل سے مراد نہ جاننے والا. مثال کے طور پہ اگر کوئی فلائنگ جانتا ہے تو وہ اس فیلڈ کا عالم ہے، اور اگر ہم نہیں جانتے تو کہا جائے گا ہم جاہل ہیں فلائنگ کے مسئلے میں. تو نہ جاننے والے کا جاننے والے سے پوچھنا یہ ہے تقلید، اور یہ ایک فطری عمل ہے اور تمام دنیا میں رائج ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن اور کتب احادیث سے آشنا نہیں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ تمام مسلمان قرآن و احادیث کے ماہر ہو جائیں. اگر وہ مختصر سے چند کلاسز کے بعد کچھ جان بھی لیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ماہر ہو گئے اور اتنے ماہر ہو گئے کہ اپنے احکامات کو ان سے حاصل کر سکیں. البتہ احکام حاصل کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد اپنی عقل لڑا دی، روایتوں کو دیکھا نہیں، یا ایک روایت کو دیکھا باقی روایت کو دیکھا نہیں. کیونکہ سوال یہ کیا جائے گا کہ ایک روایت کو آپ نے دیکھ لیا، باقی روایت کو بھی دیکھتے، اور اگر آپ نے کسی روایت کو قبول کیا تو آپ نے کیوں قبول کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے تھا؟ اور اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو کیوں اس کو رد کیا؟ کیا آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس روایت کو اس وجہ سے قبول کیا اور اس وجہ سے رد کر دیا؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ کیوں کسی حدیث کو قبول کیا جائے یا کیوں کسی حدیث کو رد کیا جائے. تو اس کا جواب یہ ہے بہت اختصار کے ساتھ، وہ یہ کہ آئمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے قول میں تو اختلاف نہیں، لیکن جو اقوال حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں وہ در حقیقت بعض الفاظ اور مفہوم کے ساتھ ہیں، بعض فقط الفاظ ہیں لیکن مفہوم بدل چکا ہے، اور بعض میں فقط مفہوم ہے اور الفاظ اس میں موجود نہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک واقعہ ہو تو اسے، یا اگر کسی کا جملہ ہے تو کچھ لوگ اسے نقل کریں گے الفاظ کے ساتھ اور ساتھ میں اسی مفہوم کے ساتھ. کچھ ممکن ہے کہ فقط الفاظ نقل کریں لیکن مفہوم بدل جائے، اور کچھ ممکن ہے کہ مفہوم کو نقل کریں اپنے الفاظ میں. اسی طریقے سے مختلف ادوار میں مختلف افراد نے بعض دفعہ احادیث جعلی بنا کے ڈالی، اسی طرح سے بعض دفعہ املے کی غلطی کی وجہ سے مفہوم بدل گئے. لہذا اس میں شک نہیں کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اختلاف نہیں، لیکن ایک روایت ممکن ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو، اس کا مفہوم کچھ اور ہو اور وہ کسی چیز کے حلال ہونے کی جانب اشارہ کر رہی ہو، لیکن دوسری روایت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام یا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو کہ جس کا مفہوم کچھ اور ہو. اب اس میں شک نہیں کہ امام میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں اختلاف ہے. ان میں سے کون سی روایت کو قبول کیا جائے، کون سی روایت کو قبول نہیں کیا جائے، اور اگر ایک روایت تھی اور اس پر غیبت کبرا کے ابتدائی دور سے لے کے اب تک عمل نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ روایت تو تھی لیکن عمل کے قابل نہیں تھی. کیا مراد کہ عمل کے قابل نہیں تھی؟ یعنی مسلم یہ بات لوگوں کی نظر میں تھی کہ یہ روایت امام سے منسوب کی گئی ہے لیکن اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں. یا ایک آیت آپ نے دیکھی اور باقی آیات کو نہیں دیکھا, تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے مسائل ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ فتویٰ دینا خود ایک مشکل کام ہے, البتہ صحیح فتویٰ اور ایسے شخص کے لیے کہ جو تعلیمات قرآن و اہل بیت سے آشنا ہو. تو سوال یہ کیا جائے کہ اب آج کے دور میں کیا ہم واجبات پر عمل کریں, حرام سے بچیں؟ تو جواب ملے گا بالکل. تو واجبات جاننے کے لیے اور حرام جاننے کے لیے کیا کریں؟ کیا ہر آدمی ہم میں سے تمام احکامات کو قرآن اور حدیث سے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. بس کچھ افراد ایسے ہوں جو تعلیمات و قرآن و اہل بیت کے ماہر ہوں اور وہ اس سے فتویٰ حاصل کر کے ہماری مشکلات کو حل کریں, یہ ہے تقلید. اگلے مرحلے میں اسی گفتگو کو ایک اور مثال کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ فرض کریں ابھی ابھی غیبت صغریٰ ختم ہوئی اور غیبت کبریٰ شروع ہو گئی, کیا ہم پر لازم ہے کوئی کام کریں؟ کیا ہم پر لازم ہے کچھ چیزوں سے بچیں؟ کس عمل کو کس طریقے سے انجام دینا ہے, کس طرح سے سمجھیں اسے؟ کیا ہم میں سے ہر شخص تعلیمات و قرآن و اہل بیت کا ماہر ہو سکتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں. بس اب کیا کریں اس وقت؟ کسی کافر سے مسائل پوچھیں یا کسی غیر شیعہ سے؟ تو جواب ملے گا کہ نہ کسی کافر سے, یعنی عیسائی ہو یا یہودی ہو, سکھ ہو یا کنفیوشس ہو یا بدھسٹ ہو, اور نہ کسی غیر شیعہ سے, چاہے وہ مسلمانوں کوئی بھی فرقہ ہو. ہمیں اگر پوچھنا ہے تو شیعہ سے پوچھنا ہے. اب سوال ہو کیا کسی جاہل شیعہ سے؟ کہا جائے گا نہیں, ایسا شیعہ جو عالم ہو. عالم سے کیا مراد؟ کوئی پائلٹ ہو شیعہ؟ تو جواب ملے گا نہیں, کیونکہ موضوع حرام و حلال کا ہے, تو جہاں سے حرام و حلال کو سمجھا جا سکے وہ تعلیمات قرآن و اہل بیت ہوں, وہ ماہر ہو تعلیمات قرآن اور اہل بیت کا, یعنی ایک عالم دین جو دلائل سے احکام خداوند تبارک و تعالیٰ کو استنباط کر سکتا ہو, یعنی کتاب خدا اور تعلیمات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے, روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روایات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے احکام کو حاصل کر سکتا ہو, اور ساتھ ہی اجماع و عقل. تو کیا ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں. اب اگر بہت سارے ایسے افراد ہوں تو ان میں سے کس سے پوچھیں؟ تو جواب ملے گا عقلی کہتی, جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اس سے پوچھا جائے. اگر یہ فاسق ہو اس سے پوچھیں, یہ عادل ہو تو کہا کہ جائے گا عادل ہو, کیونکہ فاسق جب اللہ کے حکم پر عمل ہی نہیں کرتا تو اس کی بات کی حیثیت کیا ہے؟ ممکن ہے وہ فتویٰ دینے میں بھی کوئی غلط بیانی کرے یا دین کے معاملے میں کوئی حرام کام کرے. بس عقل یہ کہتی ہے کہ عادل سے مسائل پوچھے جائیں, کیونکہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو وہ بہتر ہے اس میں, اور ضروری ہے کہ اس سے مسائل حاصل کیے جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ غیبت کا زمانہ اگر ابھی شروع ہوا ہے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہمیں بالآخر سوال تو کرنا ہے. اب اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ کسی سے سوال کریں. کس سے سوال کریں؟ کسی غیر مسلم سے کہا جائے گا نہیں, مسلمان سے, مسلمانوں میں غیر شیعہ سے کہا جائے گا نہیں. بس ایک شیعہ ہو, عادل ہو, عالم ہو, بلکہ سب سے زیادہ اپنے زمانے کے علماء میں علم رکھتا ہو. اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ عالم کون ہے اور پہلے تو ایک عالم ہوتا تھا؟ تو یاد رکھیں, بعض دفعہ کسی ایک شخص کی اتنی شہرت ہو جاتی ہے کہ تقریباً اکثریت یہ کہتی ہے کہ بھئی یہی عالم ہے. مثال کے طور پہ آغا برجردی کا دور یا آغا حکیم کا دور. بعد میں ایسا نہیں تھا, البتہ خود آغا حکیم کے دور میں بھی بعض مقلد تھے آغا خوئی کے, اور بعض مقلد تھے آغا احمد خوانساری کے. ہمارے انڈیا پاکستان میں ان کی زیادہ شہرت تھی, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ فقط وہ ایک ہی تھے, جبکہ ہر دور میں الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سارے مجتہد اور مراجع رہے ہیں. یہ ذہن میں آنا کہ جی پہلے تو ایک ہی ہوتے تھے, ایسا نہیں ہے. یا یہ ذہن میں آنا کہ ایک ہی ہونے چاہیے, ایسا بھی ضروری نہیں ہے. شکر کرنا چاہیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ ہمارے یہاں علم اتنا زیادہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو صاحب فتویٰ ہیں, فتویٰ دے سکتے ہیں, مجتہد ہیں, اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو مشہور ہیں عالمیت کے عنوان سے. عالمیت کے کیا معنی ہے؟ عالمیت کے معنی ہے جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہو. کس شعبے میں؟ اصول اور فقہ میں, یعنی حکم خدا کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہو. کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ تو اس کے پتہ چلنے کی جو روش ہے وہ یہ کہ یا تو انسان کو خود یقین ہو یا دو عادل گواہوں سے گواہی لے لے کہ کیا آپ کی نظر میں یہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، بشرط یہ کہ دو عادل مرد گواہی ان کی عالمیت کے برخلاف نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ عالم نہیں ہے، اور دو نے کہہ دیا آپ یقین کر لیں، یا یہ کہ بہت سارے لوگوں کے درمیان ایک شہرت ہو کہ بھائی اس وقت تو عالم یہ ہے۔ سوال کیا جائے کہ فزکس یا کیمسٹری کے بارے میں اگر مختلف پروفیسر سے پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں ان چار پروفیسرز میں سے کون زیادہ علم رکھتا ہے، مثال کے طور پہ اگر سوال کیا جائے کہ یہ جو چند مشہور پروفیسرز ہیں ان کے درمیان کون زیادہ علم رکھتا ہے آپ کے خیال میں، آئنسٹائن یا عبدالسلام یا عبدالقدیر یا اسٹیفن ہاوکنگ، تو ممکن ہے کچھ لوگ کہیں عبدالسلام، کچھ لوگ کہیں اسٹیفن ہاوکنگ، کچھ لوگ کہیں آئنسٹائن، کچھ لوگ کہیں عبدالقدیر۔ تو کہا جائے گا کہ یہ عالم ہیں چند لوگوں کی نظر میں۔ اب یہ کون ڈکلیئر کرے گا کہ کون عالم ہے؟ کہا جائے گا وہ جو اس فیلڈ کا خود ماہر ہو۔ فزکس کی عالمیت کو کوئی نائنتھ کلاس پاس کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میری نظر میں عبدالقدیر یا عبدالسلام یا آئنسٹائن جو ہیں وہ عالم ہیں۔ کہا جائے گا ایسا آدمی نہیں جو نائنتھ اور ٹینتھ پڑھا ہوا ہو یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا بی ایس سی پڑھا ہوا یا ایم ایس سی، کہا جائے گا ایسا ہو ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو، اس کے تھیسس چلتے ہوں، مختلف کانفرنس میں خدمت جا کے اپنی علمی خدمات انجام دیتا ہو، ایک بلند درجے پہ فائز ہو، اس کی بات میں کوئی وزن ہو، ایک محقق ہو، ایک اسکالر ہو، تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے کسی کو کہ یہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو چلو واقعی یہ ایک ہے اس مقام کا جو سمجھ سکے کہ فزکس کیا ہے اور فزکس میں سب سے زیادہ ماہر کون ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر دور میں چند افراد مجتہدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں اس وقت سب سے زیادہ علم یہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ کی نظر میں کوئی عالم اور کچھ کی نظر میں کوئی دوسرا شخص عالم۔ تو یہاں تک گفتگو ہوئی کہ غیبت کے زمانے میں بالآخر عمل تو کرنا ہے، کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے کہ ہر فیلڈ کا ماہر ہو جائے؟ تو یاد رکھیں علم زیادہ ہیں اور انسان کا وقت کم ہے، اور عقل یہ حکم دیتی ہے کہ اگر میڈیکل کا مسئلہ ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھو، کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے کسی سول انجینئر سے پوچھو، کمپیوٹر کا مسئلہ ہے تو کسی کمپیوٹر انجینئر سے پوچھو، ہارڈ ویئر کا مسئلہ ہے تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے ماہر سے پوچھو، اور اگر سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے تو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے انجینئر سے پوچھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کریں گے اور آگے بڑھیں گے، کیونکہ اگر ایسا تصور کر بھی لیا جائے تو کچھ ہی دن میں علوم انسانی بالکل ختم ہو کے رہ جائیں گے، کیونکہ ہر شخص ہر علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسے ہی ہر شخص علم دین کا بھی ماہر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کرے؟ تو کہا جائے گا وہ ایک ایسے شخص سے کہ جو تعلیمات قرآن و اہل بیت کا آشنا ہو، حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کو دلائل کے ساتھ حاصل کر سکے، اس کی تقلید کی جائے۔ البتہ اگر اس کی عالمیت کا یقین یا ایک گمان محسوس یہ ہو رہا ہو بعض لوگوں کی گواہی سے کہ ہاں یہ عالم ہے، تو یہ ایک عقلی سا حکم ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کے نظریات پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے، انسان تقلید کرے، مولا علی کی انسان تقلید کرے، حضرت عباس کی۔ تو کہا جائے کہ اگر آپ مولا علی سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے جوابات دیتے ہیں کہ فلانی بینکنگ کا کیا حکم ہے، فلانی بینکنگ کا کیا حکم ہے، انشورنس کا کیا حکم ہے، ٹیسٹ بیبی کا کیا حکم ہے، اگر وہ آپ کو یہ جوابات دے رہے ہیں، آپ کا کوئی تعلق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا تعلق نہیں ہے، تو پھر تو یہ بات ہی بیکار ہے۔ لیکن اگر کسی کو واقعاً مل جائیں وہ، تو بلا شک ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ جا کے مولا علی کے ذریعے سے سوال کرتے ہوں، کوئی لے کے آئے اور یہ بتائے کہ واقعاً میں سوال کرتا ہوں ان سے۔ تو اتنی بات تو واضح ہوئی کہ معصوم کی تقلید اس طرح سے جیسے آج کل کہا جائے نہیں ہو سکتی۔ اب کیا کیا جائے؟ تو کچھ نے کہا کہ خود قرآن پڑھا جائے، خود حدیث کو پڑھا جائے اور جواب نکالا جائے۔ تو کہا جائے گا یہ بات تو بظاہر بڑی آئیڈیل سی ہے کہ ہر آدمی قرآن و سنت کا ماہر ہو جائے، قرآن و تعلیمات اہل بیت کا ماہر ہو جائے، لیکن کیا واقعاً یہ پاسبل ہے کہ ہر آدمی اس طرح کے کام کو انجام دے سکتا ہے کہ تعلیمات قرآن و اہل بیت پکڑے اور خود ایک نتیجہ نکالے اور استنباط کرے اور فتویٰ دے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہذا ایک دو ایسے نوجوان کہ جو پیروکار تھے یا طرفدار تھے ایک ایسے شخص کے جو کراچی میں اس قسم کے نظریات پھیلا رہا ہے مختلف کتابوں کے ذریعے، البتہ خود وہ عربی کا بھی ماہر نہیں، فارسی کا بھی ماہر نہیں، قرآن کو بھی سمجھتا ہے ترجمے کے ذریعے، احادیث کو سمجھتا ہے ان کتابوں کے ذریعے جو اب تک ترجمہ ہوئی ہیں، اور وہ کتابیں جو ترجمہ نہیں ہوئیں ان کو نہیں پڑھ سکتا۔ اس قسم کے تمام افراد در حقیقت دشمن کے آلائے کار ہیں. دشمن کیوں انہیں استعمال کر رہا ہے؟ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو ڈسکس کیا جائے گا. تو ہم نے نوجوانوں سے یہی کہا کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہ آپ قرآن و حدیث کے ماہر ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں. تو ہم نے کہا اگر آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ان سے پوچھتے ہیں. تو ہم نے کہا یہی تقلید ہے جو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. وہ جو آپ کو اپنی رائے دے رہے ہیں در حقیقت فتویٰ دے رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے سے حرام و حلال پوچھا جائے کہ جس کے بارے میں ایک شہرت ہو کہ شیعوں میں سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے, اور آپ ایسے سے فتویٰ لے رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ جاہل ترین لوگوں میں سے ہے. پھر ہم نے سوال کیا کہ اگر ان کے گھر میں ایک لڑکی 9 سال کی ہو جائے یا ایک لڑکا 14 سال کا ہو کے بالغ ہو جائے, لڑکی 9 سال کی بالغ ہو جائے, تو کیا وہ اس کے ہاتھ میں قرآن اور کتب روایات دے دیں گے یا اس کو غسل و وضو کا طریقہ بتائیں گے؟ ان کے قول کے مطابق تو اس بچی کے ہاتھ میں قرآن و احادیث دے دینی چاہیے کہ وہ خود نکالے. وہ خود نکالے گی تو ممکن ہے 10 سال لگ جائیں. کیا ان کے گھر کا ہر شخص جو بھی کام کرتا ہے اس کے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث سے؟ تو جواب ملا کہ نہیں. کیا کرتے ہیں ان کے گھر والے؟ ان سے پوچھتے ہیں. یہ جو اپنے والد سے وہ پوچھ رہے ہیں زیدی صاحب سے, تو کہا جائے گا یہی تقلید ہے. تقلید کے سینگ نہیں ہوتے, لیکن فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حرام و حلال اس سے پوچھو جس کے بارے میں علم ہو یا یقین ہو کہ یہ شیعوں میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے اصول اور فقہ میں, تعلیمات قرآن و اہل بیت میں. لیکن یہ لوگ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جاہل ترین آدمی سے. تو یہ ایک بہت ہی سادہ سا سوال اور بہت سادہ سا جواب کہ ہر شخص نہ مہارت حاصل کر سکتا ہے, اور اگر وہ کسی سے پوچھتا ہے تو یہی تقلید ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ دشمن ہو گئے ہیں؟ کچھ تو نادان ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ دشمن کیا چاہتا ہے, تو جواب یہ ملے گا کہ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا. ابھی 1000 سال کی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں. البتہ کہا جا سکتا ہے کہ شیعت آج جہاں پہنچی ہے وہ انہیں مراجع الزام اور بزرگان کی وجہ سے پہنچی ہے. بلکہ پہلا سوال یہ کیا جائے کہ غیبت کے زمانے میں ہم کیا کریں, انہی افراد سے سوال کیا جائے کہ ہم کیا کریں, نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں, عبادت کریں کہ نہ کریں, کیسے سمجھیں؟ ممکن ہے وہ جواب دیں کہ جی پوچھنے کی ضرورت نہیں, تو اس کا مطلب ہے کیا کریں, چھوڑ دیں سب کچھ. اور اگر پوچھنے کی ضرورت ہے تو کس سے پوچھیں؟ کسی عالم دین سے پوچھیں تو جواب ملے گا ہاں. زیادہ علم رکھتا ہو جواب ملے گا ہاں. ممکن ہے کوئی کہے کہ جی ہم بھی محنت کر کے یہ سب کچھ جان سکتے ہیں. جب آپ محنت کر کے جان جائیں گے تو آپ کو عالم دین کہا جائے گا. عالم دین کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, وہ کہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت اور علوم دینی کو سیکھا. آپ اس وقت آپ کو شوق عالم دین بننے کا, بن جائیں, اور اگر آپ مجتہد بن گئے تو ہم آپ سے پوچھ لیں گے. موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ بن جائیں, آپ سے پوچھ لیں گے. لیکن کب؟ کہ جب آپ علمی اعتبار سے اتنے آگے نکل جائیں کہ لوگ کہنے لگیں کہ اس وقت نجف اور قم میں سب سے زیادہ ماہر یہی ہیں, یہ ہماری نظر میں یہ ماہر ہیں, اور کچھ کہیں گے ہماری نظر میں یہ ماہر. تو یہ کہنا کیا مجتہدین کی اجارہ داری یا علماء کی اجارہ داری, یہ نہیں. آپ بن جائیں عالم دین, آپ کا بچہ بن جائے عالم دین, لیکن آپ کی تقریر ہم جب کریں گے جب آپ کی علمیت کا یقین ہو جائے گا. تو وجہ کیا ہے کہ دشمن مخالف ہیں؟ تو پہلے مرحلے میں توجہ رہے اور مثال دی جائے ایران کی, کہ ایران میں اب تک یورپ اور امریکہ والے قبضہ نہیں کر پائے. برٹشر نے بہت ساری جگہوں کو اپنا غلام بنایا, بہت سارے ممالک کو اپنی کالونی بنایا, لیکن وہ ایران میں نہیں کر سکے. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر مرجعیت تھی, ہمارے بزرگان وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کام نہیں ہونے دیا. مثال کے طور پر ناصر الدین شاہ قاجار نے 5000 پاؤنڈ کے عوض ایک معاہدہ کیا برٹشر سے. میجر رگی کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا, اور معاہدہ یہ تھا کہ جتنا بھی ایران کا تمباکو ہے وہ برٹشر خریدیں گے اور وہی اس کو بیچیں گے, وہی اس کو ریفائن کریں گے ایران میں بھی, ایران سے باہر بھی. ناصر الدین شاہ قاجار نے اس معاملے پر سائن کر دیا. آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ صادر کیا اور اس کام کو حرام قرار دیا, اور ارشاد فرمایا اپنے فتوے میں, الیوم استعمال التمباکو و توتون بأی نحو کان فی حکم محاربۃ الامام زمان, آج سے استعمال کرنا تمباکو کا ایسا ہے جیسے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ. جیسے یہ فتویٰ صادر ہوا تو لوگوں نے تمباکو کی خرید و فروخت چھوڑ دی, یہاں تک کہ ناصر الدین شاہ قاجار کے محل میں جب اس نے صبح کو سوال کیا اپنے خادموں سے اور کہا کہ حقے لے کے آؤ, تو جواب ملا کہ حقے توڑ دیے گئے. تو اس نے پوچھا کس کے حکم سے, تو جواب ملا آپ کی والدہ اور آپ کی زوجہ کے حکم سے. ماں سے تو وہ نہ پوچھ سکا، اپنی بیوی سے پوچھا کس کے حکم سے حقے توڑے، تو بیوی نے جواب دیا اس کے حکم سے کہ جس نے مجھے تمہارے لیے حلال قرار دیا۔ کیا مراد؟ حلال قرار دینے والا تو خدا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں غیبت کے زمانے میں مرجع کا حکم ایسا ہے جیسے امام زمان کا حکم، اور امام زمان کا حکم جیسے کہ رسول اللہ کا حکم، اور رسول اللہ کا حکم ایسے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم۔ ناصر الدین شاہ قاجار کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول کا فتویٰ اس کے محل تک آ گیا، اور اب محل کے افراد بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا حسن شیرازی اول کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو اس دوران فارسی کی بائبل ترجمہ ہو چکی تھی۔ اس کمپنی کے ساتھ ساتھ، تمباکو کی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ، جو برٹشر کی خاص روش ہے کہ وہ اپنے ننز اور پادریوں کو لے کے آتے ہیں اور عیسائیت تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، مختلف جگہ تبلیغات کا کام شروع ہو گیا تھا۔ مرزا حسن شیرازی اول نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اب برٹشر یہ سمجھ گئے کہ جہاں بھی ہم جو کچھ کریں گے تو مراجع کا فتویٰ آ جائے گا اور ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 1897 کا۔ آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول کے شاگرد مرزا محمد، آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی، جو ان کے شاگرد تھے، پہلے کو کہا جاتا ہے شیرازی اول اور دوسرے کو کہا جاتا ہے شیرازی کے دوپن، کربلا میں تھے آیت اللہ العظمیٰ مرزا محمد تقی شیرازی، یعنی شیرازی کے دوپن۔ انگریزوں نے جب کافی حد تک عراق پہ قبضہ کر لیا تو ان کا فتویٰ سبب بنا کہ انگریزوں کو عراق سے نکلنا پڑا۔ 1920 میں انہوں نے پہلے ایک فتویٰ دیا، تمام شیعہ قبائل اور عشائر کو تیار کیا کہ اسلحہ تیار رکھو۔ اس کے بعد ایک ٹیلیگرام برٹشر کو کیا، انگلینڈ ٹیلیگرام بھیجا کہ اپنی فوجوں کو یہاں سے نکالو اور تسلط کو ختم کرو، اور جب انہوں نے یہ نہیں مانا تو پھر انہوں نے ایک حکم دیا جہاد کا کہ جس کے بعد برٹشر کو نکلنا پڑا۔ لہذا 1920 میں عراق سے انگریز نکلے، البتہ جاتے جاتے ایک خاندان کو، یعنی فیصل خاندان کو، عراق پر مسلط کر گئے، اور اس تسلط میں عرب ممالک کا بھی دخل تھا، خصوصاً سعودی عرب کا، اور برٹشر کا دخل تھا۔ وہاں سے یہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، تقریباً 80 سال چلا۔ پھر آپ انقلاب ایران کو دیکھیں کہ جو امام خمینی کی قیادت میں آیا، اسی طرح سے انقلاب کے بعد دیکھیں جیسے آیت اللہ خامنائی جس طرح سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، یا عراق کو دیکھیں تو وہاں آیت اللہ سیستانی نظر آئیں گے۔ تو اتنی بات واضح ہوئی کہ آج جہاں جہاں تشیعوں میں ایک عروج نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہستی موجود ہے، اور وہ کون ہے؟ ایک مجتہد۔ اسی طرح سے لبنان کی مثال کہ وہاں پر بزرگان و مجتہدین موجود ہیں، یا یہ کہ دیگر مجتہدین کی اجازت سے وہاں کام ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جسے آپ نہ جانتے ہوں لیکن برٹشر جانتے ہیں کہ ہمیں کن کی وجہ سے پرابلم ہوئے۔ آج امریکہ جانتا ہے کہ ہم ایران کی وجہ سے کیا مشکلات ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہے کہ یہ غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مجتہدین ہیں، کہ جن کو نائب امام کہا جاتا ہے، جن کی شیعہ تقلید کرتے ہیں۔ لہذا ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے یہاں کچھ لوگ خریدے گئے، کہ افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو ممبر امام حسین پر بیٹھ کر مراجع کی توہین کریں، یا یہ کہیں کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے، ہمیں علماء نہیں چاہیے، ہمیں مراجع نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی تقلید کے بارے میں۔ ضمناً اور جو جو موضوعات آتے چلے جائیں گے وہ مختلف مسائل کے ضمن میں انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔